صاف کرنا، میز کو صاف کرنا کیا مستحب ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں میز کو صاف کرنا مستحب نہیں، لیکن اگر کوئی نیت یہ شامل کر لے کہ پروردگار کو صفائی پسند ہے تو ثواب مل جائے گا میز صاف کرنے میں بھی. جھاڑو دینا کیا مستحب ہے گھر میں؟ نہیں، مستحب میں نہیں، لیکن اس نیت سے کہ پروردگار کو صفائی پسند ہے اس میں ثواب مل سکتا ہے، لیکن وہ جھاڑو دینا مستحب نہیں قرار پائے گا. کہ توضیع المسائل کے اندر لسٹ ہو مستحبات کی، اس میں لکھا ہو گھر میں جھاڑو دینا، میز کو صاف کرنا، الماری کو صاف کرنا، تھوڑی لکھا ہوگا. یہ تو آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو بہرحال اسی طریقے سے جیسے کہ خود مولانا شہریار سے ایک دفعہ ہماری بات ہو رہی تھی، انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ اگر کوئی مثلا نماز میں کھڑا ہو کے اپنی ٹانگ کے اوپر تھوڑا سا یوں کر کے اگر ہاتھ مار دے، اور آپ کسی آپ مجتہد سے پوچھیں کہ کیا میں نماز میں اپنے ران کے اوپر ہاتھ مار سکتا ہوں، تو وہ کہے گا کہ ہاں جائز ہے، کوئی حرام پہلو تو نہیں ہے اس میں. تو کیا ہم اگلی دفعہ سے سارے نمازی جماعت کے ساتھ اپنی رانوں کے اوپر ہاتھ مارنا شروع کر دیں؟ مثلا کیا کسی مجتہد سے آپ پوچھیں کہ میں نماز میں کیا سر کو کھجا سکتا ہوں، کہے گا ہاں جائز ہے. آپ کہیں جب جائز ہے تو سارے نمازی ایک ساتھ مل کر کورس کے انداز میں بالکل سر کھجانے لگے نماز میں. تو دیکھیے بہت ساری اس طرح کی چیزوں سے دھوکہ دیا جاتا ہے. دیکھیے ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ جائز ہے. جائز کے معنی یہ نہیں کہ اس کو نمازوں میں رائج کرتے سر کھجانے کو اور ران کے اوپر ہاتھ کو مارنے کو. تو بہرحال یہ اس کے اندر ایک بات ہے. اور ایک آخری بات بس اس کے اندر، یہ ہم اس پہ اپنا اختتام کریں گے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جو نہج البلاغہ میں فرمایا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فتنوں کا آغاز خواہشات کی پیروی سے ہوتا ہے اور بدعتوں کی ایجاد سے ہوتا ہے. اس میں کتاب خدا کی مخالفت کی جاتی ہے، مولا فرماتے ہیں، اور اس میں لوگ دین سے ہٹ کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور اگر باطل حق کی آمیزش سے محفوظ رہتا تو حق کی جستجو کرنے والوں کے گمراہ ہونے کا کوئی خوف نہ ہوتا. خطبہ نمبر یہ مجھے خطبہ نمبر یاد نہیں، لیکن خطبے میں کہا ہے، بہت بڑا خطبہ ہے، کہ فتنوں کا آغاز خواہشات کی پیروی اور بدعتوں کی ایجاد سے ہوتا ہے. اس میں کتاب خدا کی مخالفت کی جاتی ہے اور لوگ دین سے ہٹ کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور اگر باطل حق کی آمیزش سے محفوظ رہتا تو حق کی جستجو کرنے والوں کے گمراہ ہونے کا کوئی خوف نہ ہوتا. اور اگر حق باطل کی آمیزش سے محفوظ رہتا تو اس کے دشمنوں کی زبانیں کٹ جاتی، مولا فرماتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، امام فرماتے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ کچھ یہاں سے لیا جاتا ہے، کچھ وہاں سے لیا جاتا ہے، ان کو باہم ملا دیا جاتا ہے. یہاں وہ مقام ہوتا ہے کہ جب شیطان اپنے دوستوں پر مسلط ہو جاتا ہے، اور نجات فقط ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جن کے لیے اللہ کی طرف سے بھلائی پہلے سے مقرر ہو چکی ہوتی. تو بہرحال خدا ہم سب کو خواہشات نفسانی سے محفوظ فرمائے اور بدعتوں کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور اپنی خالص بندگی کی توفیق عنایت فرمائے. ان تمام دلائل کو خدا را رٹیے، ورنہ آپ کی آنے والی نسلیں، آپ کے بچے یہ اس قسم کے افکار کو لے کر گھر میں آئیں گے، اور اس کے بعد ان کو آگے بہکانا بہت آسان ہو جائے گا. بس اس کے بعد آخری ایک چیز آپ کی خدمت میں اور پیش کر دی جائے، اور وہ آپ اپنی اس سے سن لیں گی.
ایک مسئلہ جو اس وقت کافی عرصے سے پاکستان کے تقریباً تمام حلقوں میں جاری و ساری ہے، اور اس کو دو قسم کے گروہ سامنے ہیں، اور وہ ہے شہادت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی ولایت، ان کی خلافت کی گواہی، جس طرح کلمہ میں وصی و رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کے حوالے سے یہ سلسلہ بعض علماء کی طرف سے جو اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں، آذان میں اس کو بطور بدعت ذکر کر دیا کہ بدعت ہے. اس کا دیکھا دیکھی دوسری طرف سے معاملہ چلا کہ یہ شہادت ثالثہ جو ہے، جس کو عرف میں اس وقت پکارا جا رہا ہے، اور وہ نماز میں واجب ہے، جو نہیں پڑھتا تشہد میں وہ شیعہ ہی نہیں ہے، وہ نعوذ باللہ بڑے حلال زیادہ نہیں ہے. ایک طرف یہ پہنی ہے، افراد و تفرید دونوں طرف سے ہے، اور دونوں طرف جو ہیں اس میں اس وقت جو سر فہرست ہیں وہ علماء ہیں، امامہ پوش ہیں، پس پردہ کون لوگ ہیں کون نہیں ہیں، کیا یہ سازش کا حصہ ہے یا شرعاً اس کا جواز ہے یا جواز نہیں ہے. اس سلسلے میں فقہی نقطہ نظر سے آپ روشنی ڈالیں کہ عوام الناس جس مغالطے کا شکار ہیں وہ سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں. ظاہر ہے کہ یہ ایک حساس مسئلہ ہے، جس طرح کے میں سمجھتا ہوں تاریخ میں سیاسی نعرے بہت سے موجود ہیں، خوارج نے نعرہ لگایا تھا لا حکم الا للہ، امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کلمہ تو حکم جراد بہل باطل، تو کبھی یہی ہوتا ہے کہ ولایت علی علیہ السلام کی یہ ممکن ہے. تو اس حساسیت کو سامنے رکھ کے علماء کے خلاف ایک فضا ہموار کی جاتی ہے، مراجع کے خلاف ایک فضا ہموار کی جاتی ہے، اور ایک طرف ایک جواز کا پہلو پیدا کیا جاتا ہے، ایک ناجائز کا پہلو فقہی حکم ہے، جبکہ مسئلہ تقلید جو ہے وہ بہت واضح ہے کہ جو فقیر جس کی اب تقلید کر دے اس کے فتح کے مطابق عمل کر لیجیے. تو اس پہلوؤں پہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ اس میں پس پردہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ایک سازش کی صورت اختیار کر چکا ہے، قوم میں تفریق کا باعث بن رہا ہے. شرعی حیثیت جواز کی کیا ہے؟ کیا یہ سازش ہے، غلط فہمی ہے، یا اس میں جہالت ہے، یا اس کی کیا کیفیت؟
اس میں دونوں پہلو ہیں، سازش بھی ہے، جیسے مجھے خبر ملی تھی کہ ضیاء الحق نے اس مصیبت کو سامنے لانے کی بہت کوشش کی گئی تھی تاکہ شیعوں کو دو حصوں میں، تین حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، کیونکہ اس نے شیعوں سے ایک سخت تھپڑ کھایا تھا جب مطالبات قبول کرنے پر وہ مجبور ہو گیا تھا. تو اس نے دیکھا کہ یہ علی کے نام پہ جمع ہوتے ہیں تو ان کو علی کے نام سے مختلف کرنے کی کوشش کی جائے، اور کچھ لا علمی، بے بردباری، دونوں طرفوں سے سنگین الفاظ، سنگین موقف اختیار کرنا، یہ اس آتش کو اور بڑھکا رہا ہے. اس کا شرعی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس کو ہر انسان اپنے مرجع تقلید کے لیے اعتبار سے اس پر عمل کرے، کسی دوسرے کیچڑ اچھاڑنا یہ جائز نہیں ہے. جو جس کی تقلید کرتا ہے، البتہ اس کی پہلے تقلید درست ہو، تقلید درست کرنے کے بعد پہلے جو وہ اس کا مرجع کہے اس کو وہ اس کو اپنے راہ عمل قرار دے اور اس پہ چلے. میرے فتوی کے مطابق اذان میں ثواب کی خاطر پہلے کہنے، جیسے کہ میں نے توزیع مسائل میں کہ حاشی میں اور میرے دین و اصلی جو رسالہ میں نے اپنے قلم سے لکھا ہے، دین و قیم میں لکھا ہے کہ یہ اس کو یہ باعث ثواب ہے، اذان میں ثواب کے لیے اس کا پڑھنا جو ہے بہت ہی بہتر ہے، بلکہ یہ آج کل شیعیت کی علامت ہو چکی ہے. اس رمز و علامت کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے. باقی رہا جہاں تک نماز کے سلسلے، آئمہ علیہ السلام نے نماز پڑھ کے دکھائی ہمیں، پڑھنے کا کیسے سے پڑھنی چاہیے بیان فرمایا ہے. کسی معصوم سے صحیح روایت میں نہیں ملتا کہ کسی معصوم نے اس کو پڑھا ہو یا اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہو. صرف ایک روایت ہے کہ جس کو شلمخانی نے اپنی کتاب تکلیف میں لکھا تھا، جو آج کل فقہ رضوی کے اعتبار سے مشہور ہے. میری تحقیق کے مطابق یہ وہی کتاب تکلیف ہے جس کو شلمخانی نے لکھا تھا اور جس پہ امام زمانہ نے لعنت کی تھی، کیونکہ یہ غیبت صغرا میں تھا. اس پہ امام زمانہ لعنت شلمخانی پہ لعنت کی تھی، اور امام کے نائبوں میں سے ایک نائب نے، چار نائبوں میں سے ایک نے فرمایا تھا کہ اس میں کچھ چیزیں دین کے خلاف ہیں، بولے اس نے اس کی نشاندہی نہیں کی. اور یہی روایت جو اس نے اس کتاب میں لکھی ہے شہادت ثالثہ، اس میں ہے، معتبر کتابوں میں یہی تشہد اس شہادت ثالثہ کے بغیر موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہاں سے لے کر اس کو خود اس میں داخل کیا، اور اس نے یہ بھی لکھا ہے اس نے کہ آپ وضو میں پاؤں کو دھو بھی سکتے ہیں، مسح بھی کر سکتے ہیں. مجھے تعجب ہے کہ جو لوگ عشق کتاب